يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين المظلومين لا سيما بقيه الله في الارضين اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله میں اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزاروں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. عرض کیا کہ اللہ ہم سب کا خالق ہے اور اس نے ہم کو دنیا میں ابس نہیں بھیجا ہے, بیکار بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجا ہے, بلکہ ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد خلقت کی طرف قرآن نے اشارہ الگ الگ مقامات پر کیا ہے. کہیں مقصد خلقت کو عبادت قرار دیا, کہیں امتحان آزمائش اور کمال تک رسائی, کمال تک پہنچنا. اور مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے ہدایت ضروری ہے. جب تک انسان کی رہنمائی نہ کی جائے, انسان کو گائیڈ نہ کیا جائے, انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. اور وہ سسٹم آف گائیڈنس, وہ جو ہدایت کا نظام ہے, جس ستون پر, جس پلر پر وہ ہدایت کا نظام ٹکا ہوا ہے, اس پلر کا نام تقویٰ ہے. یعنی بغیر تقویٰ کے انسان ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا. اور تقویٰ پورا ایک محفوظ, انسان کی زندگی کو محفوظ بنانے کا سسٹم ہے. کس چیز سے محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ دنیاوی آفتوں سے اور اخروی عذاب سے, آخرت کے عذاب سے اور دنیا کی مصیبتوں سے اگر بچنا ہے تو وہ ایک ہی صورت میں بچا جا سکتا, وہ ہے آپ تقویٰ اختیار کریں اپنی زندگی میں, زندگی کے ہر شعبے میں, یعنی ایوری واک آف لائف جس کو کہتے ہیں. یعنی اگر آپ طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تب بھی آپ کو تقویٰ اختیار کرنا ہے, جو اسٹوڈنٹ والا تقویٰ. اگر آپ تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, تب بھی آپ کو تقویٰ اختیار کرنا ہے. آپ ایک دکاندار ہیں, یا آپ کسی کو آفس میں کام کرنے والے ہیں, یا ایک گھریلو خاتون ہیں جس کا کام شوہر اور بچوں کی خدمت ہے, ان سب کے لیے خاص تقویٰ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ تقویٰ انسان کچھ منٹوں کے لیے, کچھ سیکنڈز کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے اختیار کر لے, پھر اس کے بعد بے تقویٰ کی زندگی گزارے. نہیں, تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے مکلف ہو گیا, بالغ ہو گیا, شرعی لحاظ سے 15 سال کا ہو گیا لڑکا اور لڑکی, 9 سال کی ہو گئی, اب اس لڑکے اور لڑکی پر واجب ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر واجب ہے ان کو بجا لائے. اور بجا لانے کے لیے پہلے جان لے کے کیا چیزیں اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب ہوئی ہیں. بالغ ہو جائیں لیکن پتہ نہ ہو. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور معاشرے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں شرعی لحاظ سے, ان کو بٹھا کر سمجھایا جائے کہ ان کی اب ذمہ داریاں کیا ہے. اب وہ بچے نہیں رہ گئے, اب ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اب ان کو جب تک بچے تھے خدا نخواستہ کچھ غلط کام ان سے ہوتا تھا, اگر بچے کچھ غلط کام کرتے ہیں تو شرعاً وہ بچوں کے والدین ذمہ دار ہیں. حاکم شرع ان بچوں کے والدین کو پکڑے گا کہ یہ بچے سے جو غلط کام ہوا اس کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا جائے گا. لیکن جب بالغ ہونے کے بعد کوئی غلط کام انسان سے ہوتا ہے تو حاکم شرع ان کے اس کے والدین کو نہیں بلکہ خود اس کو پکڑے گا جس سے غلط کام ہوا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اسی لیے کرتے یہ ہیں دوسرے ممالک میں, جو یہاں پر بھی کرنی چاہیے وہ کام, کہ جیسے ہی بچے اور بچیاں بالغ ہوتے ہیں ان کو بٹھا کر, مثلا ایک سکول کے بچے بچیاں بالغ ہو گئے, کچھ بچے اور کچھ بچیاں بالغ ہو گئے, تو بچوں کو الگ سے اور بچیوں کو الگ سے بٹھا کر ایک عالم دین کو بلا کر, بچیوں میں ایک عالمہ کو بلا کر ان کے ذمہ داریوں کو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ کیا تمہاری ذمہ داریاں ہیں. ایک پورا پروسیس ہے وہ. یہاں پر بھی ہندوستان کے بہت سے حصوں میں وہ کام شروع ہو چکا ہے, ابھی یہاں ہمارے شہر میں شروع ہونے کی ضرورت ہے وہ کام, کہ کلیکٹیولی جتنے اس سال بالغ ہوئے بچے اور بچیاں ان کو الگ الگ ان کے والدین کے ساتھ جمع کر کے یہ باتیں بتلائی جائیں ان کو کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہے, کیا چیز ان کے اوپر واجب ہے, کیا چیز ان کے لیے حرام ہے. پچھلی مرتبہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ توبہ کے حوالے سے ہوئی تھی, کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا. اللہ نہیں چاہتا وہ کام ہو, وہ کام ہم سے ہو جانا. بالفرض اللہ نہیں چاہتا کہ بندے اس کے جھوٹ بولے, اگر کوئی بندہ جھوٹ بول دے تو اس کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ توبہ کرے بندہ, توبہ کر کے خدا سے معافی چاہ لے. توبہ یعنی خدا سے عرض کیا, توبہ یعنی خدا کی طرف اپنا رخ پھیر لینا. جب بندہ گناہ کرتا تو خدا سے اپنا رخ پھیر لیتا. اللہ نے ہم کو پیدا ایسے کیا ہے کہ ہم سب کا رخ اللہ کی طرف ہے. رخ سے مراد جب ہماری خلقت ہو رہی تھی تو اللہ نے ہماری خلقت کے ساتھ ہی, پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ بالفرض جو آٹا گوندا جاتا ہے اس کے اندر نمک اور پانی ملایا جاتا ہے, اسی طرح ہماری خلقت کا جب آٹا گوندا جا رہا تھا یعنی مٹی, اس کے اندر ہی اس مٹی کے اندر ہی ایک بات رکھ دی گئی تھی, وہ کیا؟ برائیوں سے نفرت اور اچھائیوں سے محبت. اچھائیوں سے محبت ہماری خلقت کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا تھا, اور برائیوں سے نفرت کرنا اور برائیوں سے بچنا یہ ہماری خلقت میں شامل ہے. اور اسی طرح انہی اچھائیوں میں ایک اچھائی کیا ہے؟ خدا طلبی, خدا جوئی کہتے ہیں فارسی, اور فارسی میں خدا جوئی, خدا جوئی یعنی خدا کو طلب کرتا بندہ فطرتن. یہ جو کہا جاتا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے ماں باپ آ کر اس کو مسیحی کرسچن بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں, لیکن ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا کو مانو, خدا کی مانو. فطرت میں انسان کے خدا جوئی موجود ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب فطرت میں موجود ہے اور فطرت کے خلاف کوئی کام کرے, مثلا گناہ کر دے, گناہ فطرت کے خلاف کام ہے, گناہ کرنا فطرت کے خلاف ہے, فطرت کے خلاف اگر کوئی گناہ کر دے فوراً جو کام فطرت کرتی ہے وہ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنا شروع کرتا ہے, ندامت, پشیمانی. گناہ کیا فوراً ندامت ہو جاتی. اگر فطرت سالم ہے یعنی فطرت, لیکن اگر بعض لوگوں کی فطرت ختم ہو جاتی یعنی بالکل چنگاری باقی رہتی, ختم کیسے ہوتی؟ گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ فطرت ختم ہو گئی. اب کوئی گناہ کرتا لیکن پشیمانی نہیں ہوتی. لیکن جس کی فطرت سالم ہے, جو اپنی فطرت کو تباہ نہیں کیا, جب بھی اس سے کوئی گناہ ہوتا فوراً اس کی فطرت اس کو جھنجوڑنا شروع کر دیتی، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا، تو پھر کرتا کیا؟ تو رخ جو اپنا اللہ کی طرف سے پھیر چکا تھا، خدا کی طرف رخ تھا اس کا، خدا کی طرف سے گناہ کی طرف رخ موڑ لیا تھا، توبہ کا مطلب پھر جو رخ گناہ کی طرف موڑا تھا پھر اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لے، یہ توبہ ہے. اور عرض کیا تھا کہ اب گناہوں کی تقسیم کے حساب سے توبہ کی بھی تقسیم کی گئی ہے کہ توبہ کی بھی اقسام بیان کی گئی ہے روایتوں میں. خدا کی طرف حرکت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہو، مثلاً بعض گناہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں، واجب نمازوں کو چھوڑ دینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے، اب اگر وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. عمدن نماز کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس کی تلافی فقط توبہ سے نہیں ہوگی، کہنے ہم توبہ کر لیں گے خدا ہماری غلطی کو معاف کر دے گا، صرف توبہ سے اس غلطی، یہ غلطی کی تلافی ہونے والی نہیں ہے. پھر کرنا کیا پڑے گا؟ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے ان کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. 15 سال، 15 سال سے بالفرض 18 سال میں یاد آیا کہ 3 سال سے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ان 3 سال کی نمازیں قضا کرنی پڑے گی، قضا کرنا پڑے گا، ساتھ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی، تو توبہ مکمل ہے. نہیں میں صرف اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہ لوں گا، وہ 3 سال کی نمازیں میں نہیں پڑھوں گا، توبہ نامکمل ہے، توبہ نامکمل ہے. کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کے دل کو کچھ ایسی بات کہہ دی، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی، توبہ کر، پروردگار میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے یہ تو توبہ ہے، لیکن پوری نہیں ہے توبہ. پوری کب ہوگی؟ جس کے دل کو تکلیف پہنچایا تھا اس سے معافی چاہے، جس کے دل کو ٹھیس پہنچایا تھا اس سے جا کر معافی چاہے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معذرت خواہی کرتا ہوں، اب یہ توبہ مکمل ہو گئی. تو توبہ فقط اللہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں ہے، توبہ جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں آپ سے ان کو بجا لانے کا نام ہے، ان کو بجا لانا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا. توبہ میں 4 چیزیں، پہلی یہ چیز کہ پہلے انسان کو پتا ہو کہ میں گناہ، بہت سے لوگ اتنے غافل ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کر بھی رہے ہیں اور اس بات سے غافل ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں. میں 19 سال کا، 20 سال کا ہو گیا لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے نمازیں پڑھنی ہیں، تو خدا کی گرفت ہوگی. تو معلوم، پہلا مرحلہ آگہی، انسان آگاہ ہو جائے. کس بات سے آگاہ ہو جائے؟ کہ میں جب بالغ ہو گیا تو اب میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے مجھے. ماہ رمضان آ جائے تو مجھے روزہ رکھنا ہے، روزانہ 5 وقت کی نمازیں مجھے پڑھنی ہیں، نامحرم کی طرف حرام نگاہیں مجھے اٹھا کر دیکھنی نہیں ہے، یہ تمام باتیں جو شریعت میں ہیں. تو پہلی چیز آگہی ہے. دوسری چیز نادم ہو جانا، ہو گیا گناہ. دیکھیں وہ جو معصوم ہستیاں ہیں، 14 معصوم، 14 معصوم ہم جن کو کہتے ہیں، ان کے علاوہ جو ہستیاں، جو لوگ بھی ہیں، ان سے گناہ کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے، لغزش کا امکان ہے. تو ہم بندوں سے توبہ رکھی اس لیے گئی ہے کہ بندوں سے گناہ ہونا ہے، جب گناہ ہو تو توبہ کرے بندہ. توبہ یعنی نادم ہو جائے، اپنی گناہ پر پشیمان ہو جائے، افسوس کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. پھر تیسری چیز، جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں ان کو بجا لیں. مثلاً ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، کیلکولیٹ کرے اب تک کتنے روزے نہیں رکھے. کیلکولیٹ کرنا ایکیوریٹ نہیں ہے، اپروکسیمیٹ مطلب سوچے، اپنے ذہن پر زور دے کر شاید اتنے روزے چھوٹے ہوں گے، شاید اتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی. جتنی وہ طے کر لے خدا کو اتنی ہی قبول ہے، جتنی وہ طے کر لے. البتہ سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ وہ بولا کہ مجھے یہ یاد آ رہا کہ میں 3 سال کی نمازیں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، 3 سال کی نمازیں، اس کا طریقہ آسان ہے، طریقہ آسان یہ کہ ہر دن 1 دن کی نماز پڑھے انسان. ہر دن جب یہ شروع کر دے گا یہ عمل، مثلا میری 2 سال کی نمازیں قضا تھی، میں نمازیں اپنی پڑھنا شروع کر دیا، 6 مہینے کی نمازیں پڑھا، مر گیا، انتقال ہو گیا، میری نیت کیا تھی؟ میری نیت یہ تھی کہ پوری 2 سال کی نمازیں قضا کروں گا، تو پروردگار اپنی رحمت سے کیا کرے گا، وہ جو 1.5 سال جو میرے ذمے ابھی باقی ہے اس کو معاف کر دے گا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد
صلوات. ان اللہ یحب التوابین، قرآن مجید کی آیت ہے، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کو خداوند عالم پسند کرتا ہے. اور توبہ توبہ نسو ہو، اس سے پہلے عرض کیا گیا، نسو یعنی انسان پختہ ارادہ کرے کہ یہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا دوبارہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، لیکن ارادہ مضبوط ہو انسان کا، ارادہ قوی ہو. توبہ کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. توبہ کی قسمیں کیا ہیں؟ پہلی قسم ہے عوام کی توبہ، عام لوگوں کی توبہ. عام لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ وہ توبہ جس کی طرف خدا نے تمام مومنین کو دعوت دی ہے، توبو اللہ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. یعنی تم نے اپنا جو رخ گناہوں کی طرف موڑ رکھا ہے، اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لو، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ. یعنی تم گناہ کے راستے پر جو آگے چل پڑے ہو، گناہ کے راستے سے پیچھے پلٹ کر واپس آ جاؤ اللہ کے راستے پر. توبو اللہ جمیا، تم سب مل کے توبہ کرو. توبو اللہ جمیعن ایوہ المومنون، اے مومنو اللہ کی طرف سب مل کے پلٹ کر آ جاؤ. گناہ کے راستے پر جو چل پڑے ہو، گناہ کا راستہ چھوڑ کر خدا کے راستے پر آ جاؤ. اب ترک گناہ کا ارادہ کر لیا انسان، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ گناہ چھوڑ دینا ہے. اس سے پہلے عرض کیا، اس سے پہلے جو جمعے کے خطبات دیے گئے تھے یہاں سے، اس میں گناہان کبیرہ تفصیل سے بیان کیے گئے تھے کہ کن کن چیزوں سے بندے کو بچنا ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا حرام ہے. تو پہلا مرحلہ گناہوں کی شناسائی ہو جائے، یعنی گناہ کیا چیز ہے معلوم ہو جائے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہے نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز چھوڑے جا رہا. تو پہلا مرحلہ گناہ شناسی کا ہے، گناہ کیا کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور واجب کیا کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں پر عمل کرنا واجب ہے، پتا ہو. جب ترک گناہ کا ارادہ کرے تو پہلا گروہ اس میں کیا ہے، یہ لوگ سبھی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور گناہ کی طرف نہیں پلٹتے، مگر وہ گناہ جو کبھی کبھار انجام پا جاتے، مثلا معصوم نہیں ہے، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں، گناہ ہوا توبہ کر لی، توبہ مضبوطی سے پوختہ ارادے سے توبہ کی، لیکن پھر وہ ارادے سے پھر گئے، پھر گناہ ہو گیا. لیکن ایسے لوگوں کی جو گناہ کر کے توبہ کر لیں، امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے اور انہیں جنت میں داخل کر دے. گناہ ہوا توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد خداوند عالم سے امید یہ ہے کہ خداوند عالم وہ توبہ کو قبول کر لے گا اور بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا. دوسرا گروہ گناہان کبیرہ سے توبہ کرتے ہیں اور واجبات بھی انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ خالص اور کامل نہیں ہے. توبہ کرنے میں ہی مذبذب ہے، یعنی توبہ کرتے ہوئے ارادہ یہ ہے کہ یہ توبہ بس کر رہا ہوں، لیکن پوختہ ارادہ گناہ کو چھوڑنے کا نہیں ہے. یعنی گویا زبان سے توبہ کر رہا ہے لیکن دل میں گناہ کا ارادہ ہے. خداوند عالم ایسے لوگوں کے لیے فرما رہا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ ہوا عالم بکم اذا انشاکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم ہوا عالم بمن اتقا. جو لوگ گناہان کبیرہ اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں بے شک آپ کا پروردگار ان کے لیے بہت وسیع مغفرت والا ہے. جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, گناہان کبیرہ ہیں نا, بڑے گناہ, شرک, عاق والدین, قتل, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, خط رحمی. جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور گندی باتوں سے, فحش باتوں سے بچتے ہیں, خدا بند عالم کیا ہے ان کے لیے؟ وسیع مغفرت والا ہے. اللہ کی مغفرت وسیع ہے ان کے لیے. وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا جب اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا تھا. پروردگار اس وقت سے واقف ہے جب سے ہماری خلقت ہے, بلکہ خلقت سے پہلے سے بھی, اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں جنین کی منزل میں تھے. لہذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ رکھو, وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے. خداوند عالم کو اس بات کا, ہوا عالم و بے من اتقا, خداوند بہتر جانتا ہے, خداوند سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے. مشکل یہ ہے ہماری کہ ہمارے اپنے پیرامیٹرز ہیں کچھ بنائے ہوئے اور اللہ کے کچھ پیرامیٹرز ہیں. ہم جو لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے پیرامیٹرز کے حساب سے دیکھتے ہیں. دیکھا کہ فلاں آدمی جو ہمارے پیرامیٹرز بنائے ہوئے اس پر پورا نہیں اتر رہا, تو یہ شخص مومن نہیں ہے, یہ شخص شیعہ نہیں ہے. کیوں شیعہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پیرامیٹرز پر پورا نہیں اتر رہا ہے, گرچہ خدا کے پیرامیٹرز پر پورا اتر رہا ہے. تو پیمانہ جو پیرامیٹر ہے, خدا کا پیرامیٹر ہو, خدا کی نظر میں وہ شخص کیسا ہے. میں اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہوں, میرے سمجھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, آیا میں خدا کی نظروں میں بھی متقی ہوں یا نہیں, یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے. ہوا عالم بے من اتقا, وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں متقی کون ہے. ایسے افراد جب بھی ان سے گناہ ہوتا ہے توبہ کرتے ہیں. خدا ایسے توبہ کرنے والوں کو جو اپنی خطا سے نا امید نہیں ہوتے انہیں معاف کر دے گا اور انہیں دوست رکھتا ہے خداوند عالم. ایک بڑی مشکل معاشرے کی یہ ہے, گناہ کر کے نا امید ہو جاتے. کس بات سے نا امید ہو جاتے؟ کہ اب یہ گناہ کے نتیجے میں خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے, جبکہ کبھی بھی چاہے جتنا بڑا گناہ ہم سے ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت کا دروازہ, اس کی توبہ کا دروازہ ہر وقت بندے پر کھلا ہوا ہے. اگر کھلا ہوا نہیں بھی ہے, کھٹکھٹانے پر کھل جائے گا, دستک دینے پر کھل جائے گا. تو کبھی بھی نا امید نہ ہو بندہ, چاہے جتنا بڑا گناہ اس سے سرزد ہو جائے, نا امید نہ ہو. کس بات سے نا امید نہ ہو؟ اللہ کی مغفرت سے نا امید نہ ہو, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ان اللہ یحب المفتن التواب ومن لم یکن ذلک منہ کان افضل. خدا اس بندے کو جس سے گناہ کا فتنہ ہو گیا ہو, صلوات پڑھ دیں, خدا اس بندے کو جس سے گناہ کا فتنہ ہو گیا ہو اور وہ توبہ کر لیا ہو دوست رکھتا ہے, اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اس سے افضل ہے. یعنی خداوند, ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم گنہگاروں سے نفرت کرتا ہے, نہیں. وہ گنہگار جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے, خداوند عالم اس گنہگار سے بھی محبت کرتا ہے جو توبہ کر لے. جو گناہ نہ کرے, توبہ نہ کرے, وہ گناہ کرنے والوں سے افضل ہے اللہ کی نظر میں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہمارے ساتھ کہ ہم گناہ ہوا توبہ کر لی, واجبات بھی انجام دے رہے ہیں, اور اکثر گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں, ایک آدھ گناہ ایسا ہے جس کے مقابلے میں ہم گھٹنے ٹیک دیے, یعنی اس گناہ نے ہم کو پچھاڑ دیا, وہ ایک آدھ گناہ ہے ویسا زندگی میں. لیکن اگر یہ بندے بھی جو ایک آدھ گناہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اگر نادم ہو جائیں, توبہ کر لیں, تصویف کا شکار نہ ہو. توبہ کر لینے کا مطلب, یعنی تصویف کا مطلب توبہ کو ٹالے نہیں, ابھی جوانی ہے, ادھیڑ عمر میں توبہ کر لیں گے, ابھی 45 سال کی عمر ہے, 50 سال کی عمر میں توبہ کر لیں گے, ابھی 50 سال کی عمر ہے, 55 سال کی عمر میں توبہ کر لیں گے. ذاتن شخصن ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اوپر حج واجب ہو گیا تھا, کئی بار معروضہ کیا حج آپ کے اوپر واجب ہو گیا, حج کیجئے, وَإِلَّا آپ کی موت یہودی کی موت, نہیں اگلے سال کر لیں گے, اگلے سال کر لیں گے. موت نے مہلت نہیں دی, موت نے مہلت نہیں دی بغیر حج کرے کے, جبکہ مستطیع تھے, پیسہ رکھا ہوا تھا, ذہن میں کیا تھا کہ ابھی کچھ کام ایسے کرنے ہیں جو حج کے جانے کے قابل نہیں ہیں, ابھی وہ کام کر لیں تو پھر ہم حج کے جانے کے قابل ہو جائیں. پھر موت نے مہلت ہی نہیں دی, تو لہذا تصویف نہ ہو. تصویف یعنی ٹال مٹول نہ ہو, توبہ کے معاملے میں ٹال مٹول نہ ہو, گناہ ہوا فوراً توبہ کرے بندہ. اور ایک گروہ اگر توبہ کر لے, امید ہے کہ بخشا جائے, خدا کی مغفرت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے, خدا ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے, لیکن یہ لوگ ایک خطرے میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں توبہ نہ کیے ہوں اور موت آ جائے. تصویف کا شکار, تصویف یعنی توبہ کرنے میں ٹال مٹول کری, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, یہ جہاں پر آ جائے تو پھر. اور اگر موت آ گئی ویسی صورت میں تو پھر خطرہ ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, پروردگارا میری عمر کا آخری عمل کیا ہو؟ میری عمر کا آخری عمل قبول شدہ توبہ ہو. میری عمر کا آخری عمل کیا ہو؟ مقبول توبہ, وہ توبہ جو تو نے قبول کر لی ہو, وہ میری عمر کا آخری عمل ہو. اور ایک گروہ ایسا بھی ہے توبہ کے معاملے میں جو گناہ بھی کرتا ہے اور اولاً گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, ثانیاً گناہ کرنے کے بعد توبہ کی فکر میں بھی نہیں رہتا, یعنی توبہ کا ذہن و گمان میں نہیں ہے کہ توبہ بھی کرنا ہے, اور پھر گناہوں پر اصرار بھی ہے. جب توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب گناہوں پر سٹاپ لگ جانا, گناہوں سے رک جانا. لیکن اگر توبہ نہیں ہو رہی اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, اصرار. وہ لوگ جو گناہ پر گناہ کرتے اور توبہ نہیں کرتے, ان کی مشکل کیا ہو جاتی دیکھیے, مشکل یہ ہوتی کہ عقیدہ توحید سست ہو جاتا, بہت مشکل ہوتی ہے ایسے اشخاص کو اپنے توحید کے عقیدے کو باقی رکھیں, تردد کا شکار ہو کے کفر میں مبتلا ہو جاتے, اور پھر خاتمہ بال ایمان کے بجائے خاتمہ بال کفر ہو جاتا. کیونکہ گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ اور توبہ نہ ہو تو پھر انسان خدا کی توحید میں شک کرنا شروع کر دیتا, خدا کی توحید محفوظ نہیں رہ پاتی. اور اگر کسی مشکل سے, کسی جتن سے توحید کو محفوظ کر لیا اور مومن دنیا سے اٹھنے میں کامیاب ہو گیا تو اہل نجات ہے, لیکن اگر عقیدہ توحید کو محفوظ نہیں رہ سکا, نہیں رکھ سکا خدا نخواستہ, اور مومن دنیا سے اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکا خدا نخواستہ, تو پھر ایسا شخص اہل نجات بھی نہیں ہے. تو پہلی توبہ کیا ہے؟ پہلی توبہ عوام کی توبہ ہے, جو ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم عوام ہیں. ہماری توبہ کیا ہے؟ گناہ ہوا توبہ کر لے, پروردگار ہماری توبہ کو معاف کر, قبول کرنے والا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. دوسرا جو گروہ ہے وہ انبیاء کا گروہ ہے. انبیاء کی توبہ, انبیاء کی توبہ کیا ہے؟ انبیاء کوئی گناہ نہیں کرتے, انبیاء معصوم ہوتے, نبیوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا, نبی معصوم ہوتے. لیکن نبیوں سے ہوتا کیا؟ ترک اولا, یہ کام بہتر تھا, اس کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر دیا, جو حضرت آدم سے ہوا, جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو گندم کے درخت, گیہوں کے درخت کے قریب چلے گئے, تو یہ گناہ نہیں تھا بلکہ ترک اولا تھا. لیکن ترک اولا پر بھی ان کو کیا کرنا پڑا؟ توبہ کرنی پڑی دونوں کو. قرآن مجید میں جس کا ذکر موجود ہے کہ آدم اور حوا نے دونوں توبہ کی اور خداوند عالم نے دونوں کی توبہ قبول بھی فرما لی. یہ انبیاء کی توبہ ہے. انبیاء کی توبہ عوام کی توبہ سے جدا ہے. عوام گناہوں سے توبہ کرتے, انبیاء ترک اولا سے توبہ کرتے. گناہ نہیں ہوتا کسی نبی سے, کیونکہ نبی, ہمارا شیعہ امامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے. 124,000 نبی جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے کے سارے معصوم ہیں, معصوم عن الخطا, معصوم عن الذنب, کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا. پھر ہوتا کیا ان سے؟ ترک اولا ہوتا. بہتر چیز جو اختیار کرنی ہوتی وہ بہتر چیز کو چھوڑ کر جو غیر بہتر چیز ہے وہ کر دیتے, جس کے نتیجے میں اس پر توبہ کرنی پڑتی. تیسری توبہ, توبہ کی تیسری قسم, پہلی قسم عوام کی توبہ, دوسری قسم انبیاء کی توبہ, تیسری قسم ائمہ کی توبہ. ہمارے ائمہ بھی توبہ کرتے تھے. دعائے کمیل کے جملے اٹھا کر دیکھیں یا دوسری دعاؤں کے جملے اٹھا کر دیکھیں, اس میں شدید توبہ کر رہے ہیں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام. کس بات کی توبہ کر رہے ہیں؟ انبیاء کی طرح ان سے تو ترک اولا بھی نہیں ہوتا, تو پھر کس بات کی توبہ کر رہے ہیں؟ یہ توبہ کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے. امام تشریف فرمائیں, کوئی شخص بات کرنے کے لیے آ گیا, امام جتنی دیر اس سے بات کر رہے ہیں, امام کی توجہ خدا سے کسی حد تک ہٹ کر اس بندے کی طرف ہو گئی, مخلوق کی طرف ہو گئی. جتنی دیر اس مخلوق کی طرف توجہ ہو گئی, اتنی دیر اللہ کے ذکر سے, ذکر کی طرف متوجہ نہیں رہے, اس بات کی توبہ کر رہے ہیں. وہاں پر نہ گناہ سے توبہ ہے نہ ترک اولا سے توبہ ہے. معصوم کی آرزو یہ ہے کہ کوئی لمحہ ذکر خدا سے خالی نہ ہو, عمر کا کوئی لمحہ ذکر خدا سے, اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو. آپ نے سن رکھا ہے کئی بار, امیر المومنین ایک بار ایک زلف تراش کے پاس گئے, وہ جب آپ کی مونچھیں کاٹ رہا تھا تو اس نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے اپنے ہوٹوں کی جنبش کو روک دیجئے, مسلسل جو آپ کے ہوٹ چل رہے ہیں ایک لمحے کے لیے روک دیجئے تاکہ میں کاٹنے میں مجھے آسانی ہو. تو فرمایا کہ تو اس ایک لمحے میں مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کرنا چاہ رہا ہے. یعنی معصوم کی تمنا کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بھی دنیاوی امور ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, اور اگر کبھی توجہ ہٹ گئی خدا کی ذات سے اس پر توبہ ہے معصوم کی, اور وہ ایسی توبہ ہے جیسی توبہ ہم بھی نہیں کرتے. گناہوں کے بعد بھی ہم ویسی توبہ نہیں کرتے. معصوم فقط اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جانے یا کم ہو جانے کی وجہ سے جو توبہ کرتے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الذنوب و سلاسا, گناہ تین قسم کے, جس طرح توبہ تین قسم کی ہے, عوام کی توبہ, انبیاء کی توبہ, ائمہ کی توبہ, اسی طرح سے گناہ بھی تین قسم کے ہے. فالذنب مغفور والذنب غیر مغفور والذنب نرجو لصاحبہ ونقاف علیہ. گناہ تین قسم کے, پہلا گناہ کا ہے وہ گناہ جو بخشا جا چکا, یعنی جس کی بخشش ہو گئی. ذنب مغفورہ, مغفورہ یعنی جو معاف کر دیا گیا, وہ گناہ جو معاف کر دیا گیا یہ پہلی قسم. وہ گناہ جو معاف نہیں کیا گیا, ذنب غیر مغفورہ, وہ گناہ جو معاف نہیں کیا گیا. اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ جو انجام دینے والا، مثلا گناہ کا مرتکب جو شخص ہوا، جو گناہ کیا، اس کو اس بات کی امید ہے کہ بخشا جائے گا اور اس بات کی خوف ہے کہ بخشا نہیں بھی جائے گا. ایک گناہ مغفورہ یعنی جس کو بخش دیا جا چکا، ایک گناہ غیر مغفورہ یعنی جس کو نہیں بخشا جائے گا. نہیں بخشا جانے والا گناہ صرف ایک ہے، شرک. اگر انسان شرک کرے اور پھر توبہ کیے بغیر مر جائے، دوسرے گناہ بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر انسان توبہ کے بغیر مر جائے تو شاید نجات ہو جائے اس کی، لیکن مشکل سے. لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ توبہ کے بغیر اگر مر جائے انسان، نجات ممکن نہیں ہے اس کی. قرآن کی کئی آیتیں اور رسول اللہ اور اہل بیت کی کئی روایتیں موجود ہیں کہ ایک بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے اٹھ گیا، اس کی نجات ممکن نہیں. دوسرے گناہ شاید بغیر توبہ کے بھی خداوند عالم برزخ میں کچھ عذاب دے کر اس کو پاک صاف کر کے جنت میں بھیج دے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک کی آلودگی، شرک کی نجاست ایسی ہے جو برزخ کے عذاب سے بھی پاک ہونے والی نہیں ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على رسوله المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وعلى ياسوب الدين والايمان وكلمة الرحمن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وعلى سيدتي نساء العالمين فاطمه بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليها وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. ماہ محرم کا آخری جمعہ ہے اور اس جمعے میں میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. جو مناسبتیں اس ہفتے میں ہیں ان کا ذکر کر دوں کہ اس میں ایک اہم ترین مناسبت سفر کے مہینے کا آغاز ہے کہ یکم سفر، سفر کی پہلی تاریخ ایک روایت کے مطابق وہ تاریخ ہے جس دن سید الشہداء کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا. اس سے پہلے عرض کیا کہ واقعہ کربلا کو مرحلہ وار سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں خاص طور پر اور وہ سمجھا جا سکتا ہے سید الشہداء کے کلمات کے ذریعے سے، مدینے سے نکلنے سے لے کر کربلا تک، کربلا پہنچنے تک جو خطبے آپ نے دیے، جو گفتگویں آپ کی ہوئی لوگوں سے، وہ تمام باتیں اور وہ خطبے ان میں کے اکثر کتابوں میں محفوظ ہیں. اور وہ خطبے اور وہ کلام سید الشہداء کا، اس کلام کو پڑھ کر کسی حد تک انسان سید الشہداء کے قیام کو سمجھ سکتا ہے. یعنی سید الشہداء کے قیام کو سمجھنے کا بہترین سورس، بہترین منبع خود سید الشہداء کا کلام ہے. اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اہل ممبر حضرات کو جو ممبر پر آتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سید الشہداء کے کلام کو پڑھ کر عوام تک اس کلام کو پہنچائیں، تاکہ سید الشہداء کے قیام کے حوالے سے ایک کلیئر پکچر، ایک شفاف تصویر سید الشہداء کے قیام کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو۔ دوسری سفر کی جو تاریخ ہے وہ حضرت عمار یاسر کی شہادت کا دن ہے۔ جنگ صفین میں حضرت عمار یاسر کی شہادت واقع ہوئی 94 سال کی عمر میں، 94 ایئرس میں۔ عمار یاسر کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، حضرت یاسر اور سمیہ کے فرزند۔ سمیہ اور یاسر کون ہے؟ سمیہ وہ خاتون اسلام کی طرف سے سب سے پہلے اسلام کے نام پر کسی کے ساتھ دہشت گردی کی گئی تو وہ سمیہ ہے، عمار کی والدہ سمیہ۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ سمیہ اسلام لے آئی ہے، سمیہ مسلمان ہو گئی ہے، تو حکم دیا کہ سمیہ کے دونوں پیروں کو دو طرف دو اونٹوں سے باندھ کر اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جائے، اور ہوا یہ سمیہ کے ساتھ۔ اور یاسر بھی شہید ہوئے، سمیہ بھی شہید ہوئی، یعنی اسلام کی طرف سے پہلی شہادت اگر کسی نے پیش کی تو وہ سمیہ نے، عمار کی والدہ، یاسر کی زوجہ۔ اور پھر یاسر کو بھی شہید کیا گیا اور عمار کو بھی اتنا پیٹا گیا، مارا گیا کہ عمار بھی تقریباً جاں بلب ہو گئے تھے، لیکن پھر عمار سے کہا گیا کہ وہ نفی کرے، اللہ کی نفی کرے، رسول اللہ کی نفی کرے۔ عمار نے جان بچانے کے لیے یہ کام کر دیا، اللہ کی نفی کر دی، رسول اللہ کی نفی کر دی، لیکن بہت پشیمان ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے۔ اسی حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں آئے، آ کر کہا کہ میں نے اس طرح سے کیا، حالات ایسے تھے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے دل میں اس وقت کیا تھا؟ تو کہا کہ دل میں ایمان تھا۔ تو کہا کہ اگر دل میں ایمان ہو اور جان بچانے کے لیے زبان سے کچھ ایسی باتیں کہنی پڑے جو ایمان کے خلاف ہے، تو تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک ثابت ہے، اللہ کے نزدیک تمہارا ایمان ثابت ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ عمار ہے، اور عمار ہی کے حوالے سے رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ دو فئے باغی، دو گروہ میرے آپ میری امت کے دو گروہ جب آپس میں لڑیں گے، عمار کی شہادت طے کرے گی کہ حق پر کون ہے۔ جو عمار کو شہید کرے گا وہ باطل پر ہے، جس طرف سے عمار لڑیں گے، جس کی حمایت میں عمار لڑیں گے وہ حق پر ہے۔ چنانچہ جنگ صفین میں عمار کی شہادت واقع ہوئی۔ مارا کس نے عمار کو؟ لشکر شام نے، شام کے لشکر کے ہاتھوں، 94 سال کی عمر میں۔ اور عمار ان لوگوں میں سے تھے جو کسی موقع پر خاموش نہیں رہتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کرتے کیا ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری بھلائی کس میں ہے، ہماری جان کس میں محفوظ ہے، ہماری عزت کس میں محفوظ ہے، ہمارا مال کس میں محفوظ ہے۔ خاموش رہنے میں ہماری جان مال عزت محفوظ ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ عمار ان لوگوں میں سے نہیں تھے، اتنا بولتے تھے عمار کے امیر المومنین کو ٹوکنا پڑا کہ عمار کبھی کبھی تو مسلمانوں کو چھوڑ دیا کرو، کبھی کبھی خاموش ہو جاؤ۔ عمار کو روکنا پڑا امیر المومنین کو۔ اور پھر جب عمار شہید ہو گئے اور پھر حق کو واضح کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا امیر المومنین کے لشکر میں، تو امیر المومنین نے فریاد بلند کی، آئینہ عمار، عمار کہاں ہے؟ یہ ایسا حق پرست ہے عمار، یعنی ایسا حق پرست ہے کہ رسول اللہ نے عمار کو ملا قرار دیا کہ جس طرف عمار ہے اس طرف حق ہے، اور جو عمار کو قتل کرے گا وہ باطل ہے۔ تو جب یہ بات امیر شام کو پہنچی تو امیر شام نے کہا کہ ہم نے عمار کو کب قتل کیا؟ عمار کو قتل انہوں نے کیا جو عمار کو ساتھ لے کر آئے تھے، عمار تو ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے، تو جو ساتھ لے کر آئے وہ قاتل ہے عمار کے، تو ہم حق پر ہوئے اور جو ساتھ لائے وہ باطل پر ہوئے۔ تو اس وقت امیر المومنین نے کہا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ حمزہ کو لانے والے رسول اللہ تھے، تو رسول اللہ حمزہ کے قاتل ہوئے۔ حمزہ کو میدان میں لانے والے رسول اللہ تھے، تو پھر حمزہ کو قتل تو باغیوں نے کیا، حمزہ کو قتل تو مشرکین نے کیا. اگر یہی ملاک ہے کہ جس کی طرف سے لڑے وہ قاتل ہے، تو حمزہ کو لانے والے رسول اللہ تھے. خاموش ہو گئے. تو عمار یاسر کی شخصیت کا تفصیلی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری جو مناسبت ہے اور آخری مناسبت ذکر کر دوں اس کے بعد ایک اور، وہ تاراجی کعبۃ اللہ ہے. یزید نے اپنے زمانے میں جو کام کیے، ایک تو سید الشہداء کا قتل، سید الشہداء کی شہادت، دوسرے مکے کی تاراجی، تیسرے مدینے کی تاراجی. تین سال حکومت کی اس نے، تین سال میں یہ تین کام کیے اس نے. سید الشہداء امام حسین کو قتل کیا، کعبے پر منجنیق سے حملے کروائے، اور پھر مدینے میں تین دن تک اپنی فوج کو مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں کہا کہ مدینہ تم پر حلال ہے، تین دن تک جو چاہو مدینے میں کرو. کئی صحابہ کو قتل کیا گیا اور کئی صحابہ کی بیٹیوں کی عصمت ریزی کی گئی. یہ نتیجہ بھگتنا پڑا مکے اور مدینے والوں کو سید الشہداء کی عدم نصرت کی وجہ سے. مکے والے تیار نہیں ہوئے نصرت کرنے کے لیے سید الشہداء کی، مدینے والے تیار نہیں ہوئے سید الشہداء کی نصرت کرنے کے لیے، اور سمجھ رہے تھے کہ ہم محفوظ رہیں گے، سمجھ رہے تھے کہ ہم بچے رہیں گے، ہماری جانیں بچے رہیں گی، ہمارا مال بچ جائے گا، ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی. نہ ان کی جانیں بچی، نہ ان کی عزتیں بچی، نہ ان کا مال بچا، اور ذلت کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا. اور اگر یہی لوگ کربلا میں آ جاتے تو آج ان پر سلام بھیجا جاتا، آج ان کے نام زیارت ناموں میں آ جاتے، آج ان پر سلام بھیجا جاتا اگر کربلا میں آ کر شرافت مندانہ موت اختیار کرتے، عزت کی موت. لیکن مدینے میں رہے، مکے میں رہے، ذلت کے ساتھ قتل کر دیے گئے. آج ان کا نام و نشان کہیں باقی نہیں ہے، آج ان پر کوئی سلام نہیں بھیجتا. لیکن وہ لوگ جو کربلا میں شہید ہوئے، آج ان کے نام پر سلام بھیجا جاتا ہے، آج ان کے نام زندہ ہیں. آخری جو مناسبت ہے وہ ہمارے ملک کے حوالے سے، کہ تقریباً سبھی اردو اخبارات نے ایک خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی تھی دو تین دن پہلے، کہ یو پی اتر پردیش کے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین، انہوں نے بیان دیا کہ ہم جب یہ بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر ہو جائے گی اور وہاں پر جو بڑا مجسمہ تعمیر ہوگا، تو اس مجسمے کے لیے 10 تیر چاندی کے تحفے میں دیں گے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اردو اخبارات کے پہلے صفحے پہ یہ خبر تھی. تو کیا یہ صاحب پورے شیعوں کی ترجمانی کرتے ہیں؟ کیا پورے شیعہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ مجسمہ بن جائے تو 10 تیر تحفے میں پیش کیے جائیں چاندی کے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو سلامت رہنا ہے اس ملک میں تو مسلمان مندر بننے دیں، خاموش ہو جائیں. یہ بات کہنے کا کسی مسلمان کو حق ہے؟ اگر یہ جگہ جو مسجد کے لیے وقف ہے، ہم سارے مسلمان مل کر یہ جگہ کسی کو دے سکتے ہیں؟ ہم کو حق حاصل ہے یہ کہ ہم کہیں کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، آپ لوگ لے لیجیے. جو جگہ اللہ کے نام پر وقف ہو گئی، قیامت تک اس کو کوئی کسی کو دے نہیں سکتا. وہ مسجد ہے، قیامت تک کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ جگہ کو اٹھا کر کسی کو دے دے. تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اور یہ شخص شیعہ مذہب کا ترجمان نہیں ہے، یہ بکاؤ مہرا ہے. اور اس سے کرنا، یہ میڈیا میں، اردو میڈیا میں پہلے صفحے پر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میڈیا کو باور یہ کروانا چاہتے ہیں کہ سارے شیعہ ایسے، باور یہ کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں شیعہ مینٹالٹی کیا ہے، شیعہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر مندر بن جائے اور پھر جب وہاں پر مجسمہ نصب ہو تو 10 تیر اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں. اس کے اوپر کافی ایڈیٹوریلز بھی اخبار میں لکھے گئے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ کسی بھی مذہبی کام کے لیے سرکاری فنڈ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وقف بورڈ کی طرف سے 10 تیر تحفے کے طور پر دیں گے؟ تو پتہ چلا یہ شخص سرکاری مسلمان ہے, اور ہر دور میں ایسے رہے ہیں, سرکاری مسلمان, سرکاری ملا, سرکاری علماء, ہر دور میں یہ رہے ہیں, جن کا کام ہی یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ ٹکڑے ان کی طرف پھینک دیں, وہ ٹکڑوں کو اچک کر لینے کے لیے اس طرح کے بیانات. لیکن ان کے بیانات سے ہوتا کیا ہے, ان کے بیانات سے پوری کمیونٹی بدنام ہوتی. جواب پوری کمیونٹی کو دینا پڑتا ہے, بیان جاری کیا ایک شخص, جواب پوری کمیونٹی کو دینا پڑتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری شیعہ مینٹیلٹی یہی ہے کہ شیعہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مندر بن جائے, اور جب مندر بن جائے تو 10 تیر تحفے میں چاندی کے دیے جائیں. یہ بکاؤ شخص محض چاہتا ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ اس کو کچھ ٹکڑے پھینک دیں تو یہ اچک کے وہ ٹکڑے لے لے. لیکن یہ کتنی بڑی بدنامی کا سبب ہے, اور یہ بات جب میڈیا میں آئی ہے تو یہ بات پوری دنیا میں پھیلتی ہے. اور یہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ شیعوں کو سنیوں سے بدبین کر دیں, سنیوں کو شیعوں سے بدبین کر دیں, سنی بدزن ہو جائیں شیعہ سے, شیعہ بدزن ہو جائیں سنی سے, تاکہ ان کو انوالو ہونے کی ضرورت نہ پڑے, یہ آپس میں لڑکے مر جائیں. جو یہ پوری اسرائیل کی پالیسی ہے. اسرائیل کی پالیسی کیا ہے, آپ کسی جنگ میں اترنے, میدان میں اترنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ان کو آپس میں اتنا, ان کو آپس میں اتنا لڑا دو کہ آپ کا کوئی فرد میدان میں جا کر لڑنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ وہی پالیسی ہے کہ شیعہ سنی کو اس ملک میں اتنا الجھا دو کہ ہم کو بیچ میں انوالو ہونے کی ضرورت نہ پڑے, ہم فقط ٹھہر کے تماشا دیکھتے رہیں یہ کس طرح سے لڑتے ہیں. یہاں پر شیعوں کو ہوشیاری برتنے کی ضرورت ہے, اور ایسے نادانوں کو پیچھے کھینچنے کی ضرورت ہے, اور ایسے نادانوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے نادانوں کے بیانات سے اور خود ان کی شخصیت سے بدزن ہیں اور بیزار ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے, سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محبت اہل بیت میں اضافہ فرما. حقیقی معنی میں عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ, رہبر معظم انقلاب اسلامی, حضرت آیت اللہ خامنہ ای, مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ, اسرائیل, داعش, القاعدہ, طالبان, لشکر جنگ بھی آل سعود, ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. مومنین عراق, مومنین شام, مومنین یمن, مومنین نائجیریا, مومنین حجاز, مومنین بحرین, مومنین افغانستان و پاکستان, و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صدق اللہ العلی العظیم. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرمائیں.